بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف کا ایران سمیت خطے کے 4 ملکوں کا دورہ، پہلے مرحلے میں ترکیہ پہنچے. چیف ایڈوائزر محمد یونس نہ حکومت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی کہیں جا رہے ہیں، بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کا اعلان. غزہ میں صہیونی جرائم کے جواب میں فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائی، کم سے کم 3 صہیونی فوجی شدید زخمی. اور صہیونی حکومت کے جرائم پر خاموشی، دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاس. اور سامعین، لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکیہ سے اپنے 4 ملکی دورے کا آغاز کر دیا. پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران سمیت 4 ممالک کے اپنے علاقائی دوروں کا آغاز کر دیا ہے. وہ بروز اتوار پہلے مرحلے میں ترکی کے دارالحکومت پہنچے. وزیر اعظم پاکستان کے دفتر تعلقات عامہ کے مطابق محمد شہباز شریف ایک اعلی سطحی وفد کی سربراہی میں لاہور سے انقرہ کے لیے روانہ ہوئے. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف 25-30 مئی تک ترکیہ، اسلامی جمہوریہ ایران، جمہوریہ آذربائیجان اور تاجکستان کے سرکاری دورہ کریں گے. پاکستانی وزیراعظم ان چار ممالک کے اعلی حکام سے دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل، بین الاقوامی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم اپنے غیر ملکی دورے میں پروگرام کے مطابق پیر کو ترکیہ سے ایران آئیں گے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارر نے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے کے ساتھ وزیراعظم میاں شہباز شریف کے دورے تہران کے بارے میں گفتگو میں باہمی روابط کی نیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد باہمی روابط کی تقویت، موجودہ حالات پر تبادلہ خیال اور حالیہ کشیدگی میں مثبت کردار کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر اتفاق نہ ہو سکا، لیکن دونوں نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان پر سخت مانیٹرنگ کی پالیسی اور مہنگائی کی شرح 5-7% کی سطح پر برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے تنخواہ دار طبقے کو دی جانے والی رعایت سے 56 ارب روپے کے خسارے کی تلافی کے اقدامات کے حوالے سے حکومت سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری کونسل نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ محمد یونس استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری کونسل نے اعلان کیا ہے کہ چیف ایڈوائزر محمد یونس نہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی کہیں جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر منصوبہ بندی وحید الدین نے کہا ہے کہ عبوری حکومت اپنے فرائض سے دستبردار ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ انہوں نے محمد یونس کے استعفے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے ان کے استعفے کی افواہیں غلط ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر ملک کو امریکہ کے اشارے پر فروخت کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس پر اقتدار میں آنے کے لیے غلط لوگوں کی مدد حاصل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بقول ان کے دہشت گردوں کی مدد سے حکومت چلا رہے ہیں۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ ان کے والد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے امریکہ کو سینٹ مارٹن جزیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی جان گنوانی پڑی، لیکن محمد یونس نے بقول ان کے ملک امریکہ کے ایک اشارے پر فروخت کر دیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں ملک گیر تحریک کے نتیجے میں حکومت گرنے کے بعد بنگلہ دیش کے ممتاز دانشور، نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور گرامین بینک کے بانی محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر چیف ایڈوائزر کی حیثیت سے عبوری حکومت سنبھال لی ہے۔ فلسطین کے مزاحمت کاروں کے ایک حملے میں 3 سینی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ مجاہدین نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ سہنی آباد کاروں سے وابستہ میڈیا نے اسرائیلی فوج پر فلسطینی مجاہدین کے اس حملے کو غزہ پٹی میں سیکورٹی کے حوالے سے ایک خطرناک واقعہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی آباد کاروں سے وابستہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے سینسرشپ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیلات کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مذکورہ نیٹورکس نے ایسی تصاویر شائع کی ہیں جن میں اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے غزہ پٹی میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو تل ہاشومر اور بلنسن ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم پر خاموشی کو دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کا عکاس قرار دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ دہشت گرد اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں ہونے والے انسانیت کو شرمندہ کرنے والے جرائم بین الاقوامی قانون کی بے احترامی کا نتیجہ ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاسی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آسیان تنظیم اس صورتحال کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی۔ ان کا یہ بیان کوالالمپور میں آسیان سربراہی اجلاس سے
ایک روز قبل ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیلی حکومت نے رواں ماہ غزہ پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔
صہیونی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غزہ میں درجنوں اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی خبر رساں ذرائع نے اتوار کے روز اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غزہ پٹی میں کم از کم 10 اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران غزہ پٹی کے اسپتالوں پر 28 بار حملے کیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ کے اسپتالوں پر حملوں کی کل تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایسے وقت سامنے آئے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی حکومت کی فوجی کارروائیوں میں اضافے نے غزہ کے صحت عامہ کے نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے 4 بڑے اسپتال جن میں کمال ادوان، انڈونیشیائی حماد اور یورپی اسپتال شامل ہیں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حملوں کی وجہ سے ان اسپتالوں کو کئی بار اپنی طبی خدمات معطل کرنی پڑی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے اس عرصے کے دوران غزہ میں صحت کی سہولیات پر 697 حملے ریکارڈ کیے ہیں۔ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی میں صہیونی فوج کے خلاف ایک فوجی آپریشن انجام دینے اور اس میں متعدد صہیونی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ القسام بریگیڈ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ القسام نے مشرقی خان یونس کے القرارہ علاقے کے ایک رہائشی مکان کو بم دھماکے سے اڑا دیا ہے جہاں صہیونی فوجی تعینات تھے اور مورچہ بنائے ہوئے تھے۔ القسام بریگیڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے اسی علاقے میں ایک ٹنل کو بھی تباہ کر دیا جس میں اسرائیلی فوجی تعینات تھے۔ اس دوران اسرائیلی فوجیوں اور مجاہدین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس سے قبل القسام بریگیڈ نے مشرقی بیت الہیہ کے الاتاترا علاقے میں بموں اور راکٹوں کے ذریعے ایک پیچیدہ فوجی کارروائی کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ انہوں نے متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کا سلسلہ جاری رہنے اور ایک رہائشی علاقے پر وحشیانہ بمباری میں ایک صحافی کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطین نامہ نگار حسان ابو وردہ شمالی غزہ پٹی کے جبالیہ علاقے میں اپنے مکان پر ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت نے غزہ پٹی پر حملہ کر کے نور قندیل، عزیز الجبار، عبدالرحمان العبادلہ اور خالد یوسف نام کے 4 صحافیوں کو شہید کر دیا تھا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں گزشتہ گھنٹوں کے دوران صہیونی حکومت کی فوج کے 9 انفینٹری اور آرمرڈ بریگیڈ داخل ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کے ان اقدامات کا مقصد غزہ میں زمینی کارروائیوں کو توسیع دینا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بن گورین ایئرپورٹ پر ایک کامیاب میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے اپنی مثال آپ ایک فوجی آپریشن میں تل ابیب کے یافا علاقے میں بن گورین ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایک سپر سونک بیلسٹک میزائل سے انجام دی گئی جو کامیاب رہی۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے اور بن گورین ایئرپورٹ کی کارروائی بند کرنا پڑی۔ کچھ دیر قبل صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یمن سے ایک میزائل مقبوضہ فلسطین کی جانب فائر کیا گیا جس کے نتیجے میں تل ابیب اور غرب اردن اور النقب کے علاقے میں صہیونی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ دہلی میں آل انڈیا قومی تنظیم کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں حزب اختلاف کے سینئر سیاستدانوں نے مسلمانوں کے حوالے سے بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ دہلی میں نیشنل ایگزیکٹو میٹ کے زیر عنوان آل انڈیا قومی تنظیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے طارق انور نے کہا کہ ملک ایک مخصوص طبقے کو نظر انداز کر کے ترقی یافتہ نہیں بن سکتا۔ ان کا اشارہ مسلم طبقے کی جانب تھا۔ طارق انور نے جو آل انڈیا قومی تنظیم
کے صدر بھی ہیں، کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لال قلعے کی فصیل سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا تھا، لیکن بقول ان کے زمینی سچائی اس کے برعکس ہے۔ سینئر کانگریسی رہنما اور ایم پی راجیہ سبھا ابھیشیک منو سنگھوی نے اس پروگرام سے خطاب میں حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تنوع ہندوستان کی خصوصیت بھی ہے اور پہچان بھی۔ سابق رکن پارلیمنٹ ادیب احمد نے ملک کی حالت زار پر بولتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو قسطوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے۔ معروف صحافی آشوتوش نے کہا کہ موجودہ دور میں لڑائی ہندو مسلم لڑائی کی لڑائی نہیں بلکہ ملک کے خلاف ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے
پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے۔ جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہم جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا، تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ پس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے۔ وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنواں بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنواں بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی، تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے، اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 خرداد، 28 ذی قعدہ اور 26 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ خرداد سن 1287 ہجری شمسی کو ایران کے جنوب مغرب میں واقع صوبہ خوزستان کے ایک شہر مسجد سلیمان میں تیل دریافت ہوا تھا. اس علاقے میں ایک کنویں سے 600 میٹر کی گہرائی میں تیل نکلا اور سطح زمین سے 25 میٹر بلندی تک پھوٹا. شہر مسجد سلیمان معدنیات اور تیل کی تنصیبات کے اعتبار سے بہت اہم علاقہ مانا جاتا ہے. قابل ذکر ہے کہ ایران تیل کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کے اہم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور روس کے بعد دنیا کے گیس کے بڑے ذخائر ایران کے پاس ہیں. اٹھائیس ذی قعدہ 360 ہجری قمری کو مسلمان عالم ابو القاسم طبرانی کا اصفہان میں انتقال ہوا. ان کا شمار 4 صدی ہجری کے دانشوروں اور محدثین میں ہوتا ہے. انہوں نے علوم دین حاصل کرنے اور حدیث جمع کرنے کے لیے اسلامی سرزمینوں کا سفر کیا، اور 33 سال تحقیق و مطالعے کے بعد تدریس شروع کی. انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت بھی کی. طبرانی نے علم حدیث میں 3 موجم لکھیں، جن کے نام موجم کبیر، موجم وسط اور موجم صغیر ہیں. اٹھائیس ذی قعدہ سن 652 ہجری قمری کو شام کے حاذق طبیب اسد بن حلوان دمشقی نے وفات پائی. ان کی ولادت سن 593 ہجری قمری میں ہوئی تھی. طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا شمار اپنے دور کے معروف طبیبوں میں ہونے لگا تھا. حلوان دمشقی کو طب کے علاوہ ادب، منطق اور ریاضیات پر بھی عبور حاصل تھا. انہوں نے مذکورہ موضوعات پر متعدد تحریری آثار چھوڑے ہیں. مئی سن 1881 کو فرانس نے تیونس کو اپنی 9 آبادیات میں شامل کر لیا. فرانسیسیوں نے اس سے پہلے تیونس میں اپنی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا. تیونس برسوں تک فرانس کے زیر حمایت رہا، لیکن 1930 کے عشرے میں حبیب بورقیبہ کی قیادت میں تیونس میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی. آخر کار 1957 میں شاہی نظام کا خاتمہ کیا گیا اور حبیب بورقیبہ اس ملک کے صدر منتخب ہوئے. لیکن انہوں نے بھی مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد 1987 تک اس ملک میں آمرانہ اور استبدادی نظام جاری رکھا۔ تیونس شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے اور اس کا رقبہ 163,610 مربع کلومیٹر ہے۔ لیبیا اور الجزائر اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ چھبیس مئی سن 1928 کو ہندوستان نے اولمپک میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا۔ یہ طلائی تمغہ ہندوستان کی ہاکی کی ٹیم نے حاصل کیا تھا۔ اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل پہلی مرتبہ 1908 میں لندن اولمپک میں شامل کیا گیا تھا۔ 1912 میں اس کھیل کو شامل نہیں کیا گیا۔ 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے باعث اولمپک کھیل نہیں ہو سکے۔ 1920 میں ہاکی کو ایک بار پھر اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا، مگر 1924 کے اولمپک میں اس کھیل کو دوبارہ حذف کر دیا گیا۔ اس دوران پیرس میں فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی ہاکی کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد ہاکی کو مستقل بنیادوں پر اولمپک کھیلوں میں شامل کر لیا گیا۔ 1928 میں ہالینڈ میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی ہاکی کی ٹیم نے فائنل میں میزبان ملک ہالینڈ کو 3-0 سے ہرا کر اولمپک میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ چھبیس مئی سن 1966 کو جنوبی امریکہ کے ملک گیانا نے آزادی حاصل کی۔ 500 سال پہلے ہسپانوی بحر پیماؤں نے گیانا کی سرزمین پر قدم رکھا، جس کے بعد اسپین نے اسے اپنی نو آبادیات میں شامل کر لیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے، جس میں گیانا، فرانسیسی گیانا، سورینام کے علاقہ، برازیل اور وینزویلا کے بھی کچھ علاقے شامل تھے، یورپی سامراجی طاقتوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ سر انجام 1815 میں ویانا کانفرنس میں گیانا کی موجودہ سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ 1966 تک برطانوی سامراج گیانا پر قابض رہا۔ اسی سال گیانا کو دولت مشترکہ کی رکنیت بھی ملی، لیکن اس کے 4 سال کے بعد سن 1970 میں گیانا میں ایک جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ گیانا کا رقبہ 215,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک جنوبی امریکہ کے شمال میں بحر اٹلانٹک کے ساحل پر واقع ہے۔ برازیل، وینزویلا اور سورینام اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ چھبیس مئی سن 1981 کو خلیج فارس تعاون کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کونسل میں خلیج فارس کے 6 ساحلی ممالک، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عمان شامل ہیں۔ اس کونسل کی تشکیل کا ظاہری مقصد تو رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور فوجی تعاون اور بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر اس کی تشکیل کی بنیادی وجہ ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات، نیز اس خطے میں سامراجی اہداف کا تحفظ کرنا تھا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک خلیج فارس تعاون کونسل نے نہ عربوں کے مفاد میں کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی اسلامی امت کے مفاد میں آج تک کوئی کام یہ کر سکی ہے، بلکہ خلیج فارس کے علاقے میں اغیار کی موجودگی اسی تنظیم کا ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ لبنان اور فلسطین پر صہیونی حکومت کے جارحیت پر مکمل خاموشی، شام اور عراق کا بحران، بحرین میں سعودی عرب کی فوجی مداخلت اور یمن پر آل سعود کی جارحیت ایسے تاریخی صفحات ہیں جو خلیج فارس تعاون کونسل کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں۔ خلیج فارس تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسماء لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا متواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔